بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی سسٹر ہیں بھائی ہیں جنہوں نے ہینڈریس کیا ہوا ہے آپ سب سے پہلے مائک پہ آ سکتے ہیں 0211 جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ امید ہے کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر جو 41 ہے اس کے بارے جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہتی ہیں ایسی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 41 جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری آواز پہنچ رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں مثلا مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا اور کافروں کی زمینیں جو ہے وہ تنگ سنگ ہوتی جا رہی تھیں تو چونکہ خطاب انہی کے لیے ہو رہا ہے کفار کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں سے یہ نہیں ہو رہا کہ ان کی زمینیں جو ہے وہ چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے علاقے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اولم یرو کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے زمین سے ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں نأتی الارض من اطرافها اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سائڈوں سے جو ہے وہ آنا نأتی الارض من اطرافها جی پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا ایڈریس کر لیجیے نأتی الارض من اطرافها کہ ہم زمین کو یعنی جہاں پہ یہ آباد ہیں اس کے سائڈوں سے ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں لا معقب لحکمه لا معقب لحکمه کہ اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو کوئی اس کے حکم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے معقب عقب سے ہوتا ہے پیچھے ہٹانا کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو کون ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے لا معقب لحکمه اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یہ ہے آیات کا مفہوم جی امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی نیکسٹ سسٹر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں الاحسان 105 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو کھانا کیسے دیں ظاہر ہے کہ آپ کا مقصد یہی ہوگا کہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو کھانا کیسے دیا جائے اب اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے جیسے بھی آسانی سے دیا جا سکتا ہے جیسے بھی کوئی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے جو بھی شرعی لحاظ سے عذر ہیں اور پھر اس کو کھانا دینے کی کوئی ترتیب تو عام دنوں میں کھانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شرعی لحاظ نے کوئی اس کا اصول لیا ہو کہ جی اب چونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ فلاں ٹائم پہ کھائے، فلاں ٹائم پہ نہ کھائے، اس انداز سے کھائے، بس جیسے بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے کر سکتا ہے مناسب انداز میں، اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ جی آپ کا سوال، اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ لوگوں دوسرے لوگوں کو کھانا کیسے کھلائے، فدیہ کیسے دے؟ اچھا اچھا آپ کا یہ سوال ہے، یعنی اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور وہ عذر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے تو وہ لوگوں کو کھانا کھلانے، اس کے جی یہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روزانہ کا جو گھر میں آپ کے گھر، یا تو اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتی ہیں کہ جہاں لوگ کوئی فقیروں کا آنا جانا ہے تو آپ روزانہ کسی فقیر کو دو ٹائم کا کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہونا ممکن نہیں تو جہاں کوئی غریب غربا آپ کے ارد و قریب ہوں یا جہاں دوسری جگہ پر ہوں تو جو آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں جہاں آپ رہتی ہیں اس کا جو اوسط ہے، درمیانہ جو ہے، جو اس کا درمیانہ ہے یعنی خرچہ جو ہوتا ہے، اس حساب سے خرچہ بنا کر کہ ہم اپنے ایک ٹائم میں $10 کا کھانا کھاتے ہیں اندازن ہوتا ہے، یا $5 کا کھانا کھاتے ہیں یا $1 کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا جو اوسط ہے، درمیانہ ہے، وہ بنا کر جو ہے دو ٹائم کے کھانے کا حساب لگا کر اس کو جو ہے وہ ایک دن کا روزہ کے بدلے میں دو ٹائم کا کھانا ہے، 60 لوگ نہیں ہیں، 60 ایک روزے کا بدلہ جو ہے وہ صرف دو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کا کھانا اس وقت ہے جب خامد بیوی رمضان کے دن میں جو ہے وہ میاں بیوی والا اکٹھے میں ان کا ملاپ ہو جائے، روزے کی حالت میں ہو جائے، تو پھر انہیں دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دو مہینے کے لگاتار روزے نہ رکھ سکیں تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوتا ہے، یہ 60 مسکینوں کا وہاں پر ہے۔ ویسے کسی نے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، اور بعد میں وہ روزہ نہیں رکھتا، تو پھر جو دو یعنی مطلب یہ کہ دو ٹائم کا کھانا ہے، وہ ایک مسکین کو کھلا دو، دو کو کھلا دو، جتنے کو کھلا دے، بس دینے والے کی طرف سے دو ٹائم کا جو ہے ایک روزے کی طرف سے ہونا چاہیے، دو اس کا جو ہے۔ ہاں اچھا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جو فدیہ ہوتا ہے اگر 60 بندوں کو کھلایا جائے کہ تاکہ وہ دو ٹائم کا پورا ہو جائے، وہ تین کو کھلا دے چاہے ایک کو کیوں نہ دے دیں، آپ کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ اتنے دنوں کا کھانا ہے، ضروری نہیں کہ اب اس کو 60 لوگوں میں پورا کیا جائے یا 30 لوگوں میں جو دو ٹائم کا ایک ایک ٹائم کا دیا جائے، کسی انداز سے بھی دے سکتا ہے، 30 لوگوں کو ایک وقت میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور کسی ایک محتاج کو بھی اکٹھا 30 دنوں کا دیا جاتا ہے، اور 60 لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جا سکتا ہے، جیسے آسانی ہو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ اب جو ہے فدیہ جو ہے وہ دو ٹائم کا کھانا دینا ہے، تو گویا کہ لازم ہے کہ اب جو وہ ہے چونکہ دو ٹائم کا ہے، 30 روزے ہیں تو 60 ہو گئے، تو اب 60 لوگوں کو ایک ایک ٹائم کا کھانا کھلایا جائے، یعنی اگر ہو سکتا ہو تو یہ بھی جائز ہے، اور 30 لوگوں کو دو ٹائم کا کھلایا جائے یہ بھی ہو، اگر ممکن ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اتنے تکلفات میں نہ پڑیں تو کوئی ایک بھی محتاج ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی کسی ایک کو بھی دو وقت کا کھانا جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جو بھی آسانی ہو، اس میں جو ہے وہ کوئی خاص شریعت نے اصول نہیں دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے۔ جی کیا اسلام میں چہرے کا پردہ ہے اگر عورت چہرے کور کرنا چاہے اور ہسبینڈ نہ کرنے دے؟ تو کیا عورت حیض ہونے کی بات منع کر کہا رہا ہوگی؟ دیکھیں عورت کا اصل چہرے کا پردہ اسلام میں تو ہے، یقیناً اسلام نے تو چہرے کا پردہ جو ہے بلا کیا ہے، اور چہرے کے پردے کے بہت سے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، عورت کا پردہ جو ہے وہ کور کرنا چاہیے، اسلام کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ عورت کرنا چاہتی ہے، خامد منع کر رہا ہے، تو عورت کو حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ بہرحال عورت کو حکم بھی ماننا چاہیے اور چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے، دونوں کام کرنے ہیں. بس اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ اپنے خامد کو احسن انداز سے کور کرے، اللہ کے حکم کو بھی پورا کرے. باقی اصول ضابطہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ہے وہاں مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں احسن انداز سے ایک عورت کو اپنے خامد کو یہ بات کور یعنی کلیئر کرنی ہوگی، اور اس طرح کر کے شرعی لحاظ سے اصولوں پہ جو ہے وہ چلنا ہوگا. شرعی لحاظ سے چہرے کا پردہ ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سے جنہوں نے میں ایڈریس کیا ہے وہاں کے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ ہے کہ ایک صاحبہ ہے کراچی، تو ان کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، بیٹا بیمار ہے، اور وہ بھی بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کے بھائی وغیرہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں کینیڈا سے زکات کی گورنمنٹ سے بھی ہیلپ کرتے ہیں. وہ اپنے روزے کی جو پیسے ہیں جو فدیہ ہے وہ ان پیسے میں سے لے سکتی ہے کہ بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں، کلیئر کر دیں. السلام علیکم.
جی سسٹر، یقیناً جو ہے جو اس کو بیمار ہے، اس کے خامد کے پاس جاب نہیں ہے، اس کو دوسرے لوگ اس کی بھائی وغیرہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ خود اپنے روزہ نہیں رکھ پا رہی، بیمار ہے، تو یقیناً جو اس کی ہیلپ کے لیے کسی دوسرے نے دیے ہوئے ہیں اس سے جو ہے وہ اپنا فدیہ ضرور دے گی، یقیناً اس سے جو ہے دے سکتی ہے، اور اسی سے اسے دینا لازمی ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سلام آپ کے آ سکتے ہیں. جی یہ جو سوال ہے کہ کیا وہ اپنا فدیہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، اگر شوہر واقعتاً ضرورت مند ہو اور ایسا ہو کہ وہ جو ہے اس کیٹاگری میں آتا ہو، فقیر یا مسکین کے کیٹاگری میں، تو اپنے خامد کو دے سکتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سسٹر، جنہوں نے ہینڈ ریس کیا تھا آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی تھی، آپ دوبارہ ذرا مائک لے لیجیے. جی سسٹر، آپ کا سوال اسی قضائے عمری کے بارے میں. سب سے پہلے تو جی سسٹر، آپ جو ٹیکسٹ میں لکھ رہی ہیں آپ یقیناً سوال کر سکتی ہیں، مائک پہ آ کے سوال کر لیں تو بہتر ہوگا، آپ بالکل سوال کر سکتی ہیں جنہوں نے ٹیکسٹ میں لکھا ہے. جی سسٹر، ایسا ہے کہ جسے اسے کہا جاتا ہے قضائے عمری، یعنی عمر کے شروع میں کوئی نوازیں، اب اس کو سستی کہہ سکتے ہیں کہ سستی ہوئی، سستی تھی، نہیں پڑھ سکے ہیں، سستی کی وجہ سے وہ نوازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی، نہیں پڑھ سکے ہیں کسی شروع عمر میں، تو اب اس کا سسٹر جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے کہ اے اللہ میں نے جو فلاں وقتوں میں غفلت کی تھی، اے اللہ مجھے وہ معاف کر دے، گناہ اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگی جائے، اور نفلوں کی کثرت کی جائے، جتنے نفل پڑھ سکیں اتنے کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے، جو حساب ہونا ہے وہ فرض نمازوں کا ہونا ہے، فرض نمازوں کا، اور پھر فرضوں میں جو کمی ہو گئی ہوگی وہ پھر نفل اور سنتوں سے پوری کی جائے گی۔ جب دیکھا جائے گا کہ فرض کتنے ہیں اس کے نہیں پڑے، تو صرف فرضوں کا نہیں حساب لینا ہے، دو ظہر کے، چار عصر کے، پھر یہ دیکھا جائے گا جب فرض کم ہو گئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے اس کے پاس کیا کوئی نفل سنتیں ہیں، پھر ان سے اس کے فرضوں کی کمی جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اور بعض ایسے بھی اقوال موجود ہیں کہ 70 نفل ایک فرض کے قائم مقام میں بن سکیں گے۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ نمازیں رہ گئی ہوئی ہیں زندگی کے شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں جو سستی میں نمازیں رہ گئی ہیں شروع میں، اب اس نمازوں کو سیم کر کے پڑھنا، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس ٹائم پہ، کب، کیسے، کتنی رہ گئی ہوئی ہیں، تو اس کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور پھر جو ہے ان کی جگہ پہ جو ہے وہ نفل کثرت سے پڑھیں۔ جی، یہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بس یہ عموماً بات ہے، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ 70، پھر جب حساب کتاب ہوگا تو 70 نفل جو ہیں وہ ایک فرض کے قائم مقام بنیں گے، وہاں پہ، ادھر نہیں۔ جی ادھر نہیں، لیکن یہ جو قضاء عمری ہے اس کو اس انداز سے پڑھنا کہ جی ہر نماز کے ساتھ میں پچھلی نماز بھی پڑھتے رہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل انداز کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر جو ہے استغفار کثرت سے کریں، اور جو ہے نوافل جتنے زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا ہے، سسٹر فوزیہ ہیں، آپ مائک پہ آ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ابھی میں بتایا گیا کہ 2 وقت کا کھانا، تو سر ہم یہاں رہتے ہیں اور نہیں رکھ، شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو دیکھوں تو کوئی کسی مطلب جس کو بھی کہیں گے تو وہ 2 وقت کا کھانا تو نہیں دے گا، تو سر ایسا کرتی ہوں کہ نا کسی کو رات بھر کر دے دے، تو سر یہ جائز ہے؟ سر یہ مجھے پوچھنا تھا، جزاک اللہ خیر۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، جو روزے کا فدیہ ہے 2 وقت کے کھانے کا، مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس کو گھر میں بلا کر 2 وقت کا کھانا دے دیں، یہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو راشن لے کے دے دیں وہ بھی جائز ہے، یا اس کو 2 وقت کے کھانے کا جو قیمت بنتی ہے پیسے میں وہ دے دیں، وہ بھی جائز ہے۔ جی وہ بھی جائز ہے، پہلے نمبر پہ یقیناً ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانے کھلا دیں، اگر جو ہے آپ اس کو راشن لے کے دے سکتے ہیں وہ دے دیں، یہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جو ہے جو یعنی اس کی ایک قیمت بنتی ہے جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں، جو اس کا ایک اوسط سا اندازہ ہے، اس لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے آپ یعنی اس پیسے کے حساب سے اس کو جو ہے آپ فدیہ دے دیں، ایک روزے کا بدلہ دو ٹائپ کے کھانے کے حساب سے، تو یہ جائز ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جی آصف بھائی، آپ مائک پہ آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جب آپ سورہ یوسف پڑھا رہے تھے تو جب آپ نے خوابوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے بتایا کہ خواب کا علم نبیوں کو مل دیا جاتا ہے، تو خواب پر ہر مطلب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں سر جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں
کوئی خواب کا تعبیر بتانے والا نہیں ملتا ہے، تو پھر اللہ کا ہمیں یہ خواب دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال تھا کہ کیا خواب کی تعبیر سیکھنے کا کوئی علم ہے جو کہ باقاعدہ لوگ سے تعلیم لیتے ہوں جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں؟ اور سر اس کے علاوہ ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ کل ہی آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ کوئی کسی زندہ آدمی کی طرف سے طبقہ خیرات نہیں کر سکتا، تو کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے شوہر جاب کرتے ہیں میں جاب نہیں کرتی تو وہ کبھی کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف سے بھی دیا ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی ڈونیشن یا طبقہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے؟ مطلب مجھے اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا جو ہے وہ علم اللہ نے سکھایا تھا. اب یہ ہے کہ آگے جو خواب آتے ہیں انسان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. یہ بخاری کی روایت میں موجود ہے اگر کوئی سچا خواب ہو تو. اور بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جنہیں حدیث النفس کہا جاتا ہے. حدیث النفس یہ ہوتا ہے کہ سارے دن انسان کوئی بات کرتا رہتا ہے یا کسی بات کے بندر بحث کرتا رہتا ہے تو رات کو وہی بات خواب میں آ جاتی ہے تو اسے حدیث و نفس کہا جاتا ہے. یہ خواب کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی خواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً کسی جو ہے اس کی جو ہے وہ یعنی اس کا کوئی نہ کوئی ایسا مفہوم ہو سکتا ہوتا ہے. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 40واں حصہ ہے کہ اب اگر انسان کو کسی طریقے سے کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے اللہ کی وحی میں سے یا کوئی ایسی ہو سکتا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان کو کوئی خواب آ جائے اور وہ انسان اس میں مکمل طور پہ تو گارنٹی میں نہیں ہو سکتا. مثلا آپ نے کوئی استخارہ کیا کہ یہ میں کام کروں نہ کروں, خواب میں آ گیا کہ یہ کام کر لو, تو ایسا ہو سکتا ہے. اب اور تو کوئی وحی تو آپ کے پاس ڈائریکٹ نہ آ سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے بتایا جائے کہ وحی کے ذریعے. تو اس انداز سے یہ ایک نبوت کا جو ہے وہ 40واں حصہ اس مفہوم میں ہے. باقی رہا خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو کوئی سکھایا جا سکے کہ یہ جو ہے وہ سیکھا جا سکے. بس اللہ تعالی جسے چاہے صاحب بصیرت کو یہ جو ہے وہ علم عطا فرما دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الرؤیا معلقۃ ما لم تعبر, کہ خواب جب آتا ہے تو وہ لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے. اگر اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر کر دی کہ یہ خواب جو ہے اس کا یہ مفہوم ہو جا سکتا ہے یہ مفہوم ہو سکتا ہے تو وہ مفہوم ویسا ہی ہو جائے گا. اور جب اس کی کوئی تعبیر نہ کی جائے تو وہ خواب ایک لٹکا رہتا ہے اور اسی طرح کر کے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا کوئی. تو یہ جو خواب کی جو تعبیر یعنی اب اگر اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر جب آپ کو کوئی خواب آیا ہے تو کسی عقل مند آدمی کو جا کے بتائیں یا کسی اچھے دوست کو بتائیں جس سے جو ہے وہ یعنی جی آواز تو آ رہی ہے نا جی, کسی اچھے آدمی کو بتائیں کہ جو آپ کی یعنی سمجھ سکتا ہو اس خواب کو, نہ یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ بتاتے پھرے. خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس کا علم یعنی وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے. اور ایسے امت میں بہت سے لوگ گزرے ہیں, بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں بھی ایسے تابعین میں محمد ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے علم ان کے پاس کافی ہوتا تھا. اور ان کے نام پہ شاید ان کی ایک کتاب بھی ہے جو تعبیرویا کے نام سے پرنٹڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس نام سے اور بھی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ ہو گئی ہوئی ہیں. جو ان کی اپنی کتاب ہے وہ تو مختصر سی ہے, بہت چھوٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے اگر تو وہ چھوٹے سائز والی ہے تو پھر تو انہی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے سائز والی بڑی موٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ ان کی نہیں ہیں. تو وہ چھوٹے سے سائز کی ان کے اس میں بڑے عجیب واقعات آتے ہیں. کسی نے آ کے بتایا جی میرے خواب میں آیا ہے کہ میں جو ہے مرغی کا انڈا جو ہے وہ لیتا ہوں اور اس کی جو ہے زردی جو ہے وہ پھینک دیتا ہوں اور سفیدی کو کھا لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ خواب کس کا ہے؟ اس نے پہلے تو بتا نہیں رہا تھا, پھر کہا جی یہ میرا خواب ہے, مجھے یہ خواب آیا ہے. تو کہنے لگے کہ پہلے جاؤ ادھر سے, جاؤ شرطا اور پولیس کو بلا کے لاؤ, میں تب خبر بتاؤں گا. وہ آدمی بلا کے لایا کسی ذمہ دار کو, تو بتانے لگے کہ اس کو پکڑ لو, یہ کفن چور ہے, جا کے مردے سے کفن جو ہے وہ چوری کرتا ہے. خواب اس کو ہی اس طرح کر کے جو ہے برحال اس طرح کے اس میں واقعات کچھ اس طرح کے ان کے دور کے ہیں واقعات. برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو کوئی, لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں فکس کر سکتے کہ فلاں عالم ہے, فلاں سے پوچھ لو, فلاں سے پوچھ لو. بس یہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب آیا ہے تو اس میں یہ ہدایت ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں اور بائی سائڈ پہ تین دفعہ تھوک دیں, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر کوئی اچھا خواب آیا ہے تو اسے کوئی اچھا جاننے والا ہے, کسے آپ عقل مند سمجھتے ہیں, تو اسے جو ہے وہ آپ بیان کر دیں. تو کیا آج کل بھی یہ علم کسی کے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے. یہاں جس ملک میں میں رہتا ہوں, یہاں ایک ہمارے عالم ہیں جن کو میں اکثر ان کے ریڈیو پہ آتے ہیں, کبھی کبھی انہیں سننے ملتا ہے, عربی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت انہیں ایک فراست دی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کہ لوگ صرف اور صرف ایک ریڈیو پہ ان کا وہ درس ہوتا ہے اور لوگ اپنے خواب تعبیر کرتے ہیں اور وہ ریڈیو پہ ہی ان کے جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں. جب تک جہاں تک میرے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عربی عالم ہیں, عرب کے ہیں, یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی انگریزی یا اردو آتی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ صرف عربی ہی میں وہ جو ہے اس کا, جہاں تک مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس کا وہ جواب اللہ عالم لگتا ہے کہ وہ صحیح دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہیں کچھ لوگ دنیا میں مل سکتے ہیں, لیکن کسی کا نام زدگی میں نہیں کر سکتا کہ فلاں کر سکتا ہے یا فلاں کر سکتا ہے. ہاں جی, یہ تو آپ کا پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ دوسرے کی طرف سے دینا, مثلا یہ ہوتا ہے کہ جی حامد بھی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تیری طرف سے بھی آج دیا تھا, صدقہ خیرات کر دیا تھا. یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے دائرے میں رہ کر دوسرے کا کام کر دینا یہ جائز ہے. مثلا اس کے علاوہ جیسے آپ کے موبائل کا بل بھی کوئی دوسرا پے کر سکتا ہے جہاں پہ آپ ہیں, تو اس طرح کے مدد میں کہ جی میری طرف سے بھی وہ دے دینا, یا یہ ہے کہ میں یہ دے دیتا ہوں اور جا کے گھر میں گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تمہاری طرف سے بھی دے دیا. تو یہ جو انسانی ایک دوسرے کے کام آنا ہوتا ہے اس سلسلے میں تو ہم دے سکتے ہیں, لیکن ایک ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے دوں اور میرا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مثلا میرا کوئی بھائی ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی قریبی ہے اور وہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے تو میں اپنی طرف سے دیتا رہوں اور میں نیت کر لوں کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے گا, تو یہ طریقہ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. فرق ہے اس میں اور ایک اسباب کے دائرے میں, کہ آپ میرا کام کر دیں میں آپ کا کام کر دوں گا, جو ایک اسباب کے دائرے میں رہ کے ہم ایک دوسرے کا کام کر دیتے ہیں. تو اس انداز میں جو ہے چیز میرے پاس آپ کی ہی چیز ہے, یا آپ کی میری چیز ہے, یا میں اور آپ, میری اور آپ کی چیز اکٹھی چیز ہے, یا خامد بیوی ہے تو خامد کہتا ہے کہ اتنا میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں اتنا, یا یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے بیوی کے زیور کی دینی ہے, خامد وہ دے کے آ جاتا ہے, بیوی کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے زیور کی میں زکوٰۃ دے کے آ گیا ہوں, تو ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے گا. یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے کام آنے والی چیزیں ہیں, یہ ان دائرے میں ہے. ایک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دوسرا جس کو میرے اسباب سے لنک نہیں ہے بلکہ وہ دیتا ہی نہیں ہے اور میرے نیت کرنے سے میرا ثواب اس کو منتقل ہو جائے گا, وہ نہیں کر سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی یہ تھے میرے خیال آپ کے دونوں سوال. مر مرحومین کی طرف سے دے سکتے ہیں. مرحومین کی طرف سے دیکھیں اولاد جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ملتا ہے ثبوت کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، لیکن اولاد کے علاوہ کوئی اور دوسری طرف جو ہے وہ نہیں دے سکتا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی اعجاز بھائی، حجاز اعجاز، حجاز اعجاز بھائی ابھی آپ کی بھاری ہے اور میری اس کے بعد آپ مائک لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام وبرکاتہ. جی یقیناً میں کرتا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہوں گے. اور سوال کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے بولا تھا ان کے لیے دعا کیا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور کل سر نے بتایا تھا کہ نماز جو ہے حالت نماز میں سجدہ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کثرت سے حالت سجدہ میں دعا کیا کریں، اور یہ حدیث جو کہ پہلے سے میں سنا ہوں اس وجہ سے میں حالت سجدہ میں کثرت سے دعا کرتا ہوں. فرض نماز میں تو کم موقع ملتا ہے، لیکن نوافل میں آدمی جتنا چاہے اسے طویل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں. اور اب میں لوٹتا ہوں اپنے سوال کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ قبروں کی زیارت یعنی قبروں کے پاس جب آدمی گزرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان میں سے ایک دعا کے جو الفاظ ہیں، ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے مجھے ٹوکا تھا کہ یہاں ان نہیں آتا انا آتا ہے. تو میں دعا پڑھتا ہوں اور آپ اس کی تصحیح کیجیے گا. اور جزاک اللہ خیر، کل جو آپ نے سید الاستغفار جو میں نے پڑھا تھا اس کی تصحیح کی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے. تو میں دعا پڑھتا ہوں، جہاں میں غلطی کروں گا آپ مجھے اصلاح کر دیجیے گا. السلام علیکم اہل دیار من المومنین والمسلمین، وانا انشاءاللہ بیکم لاحقون، یرحم اللہ المتقدمین منا والمتاخرین، اسأل اللہ لنا ولکم عافیہ. ایک یہ دعا ہے اور ایک اور بھی دوسری دعا ہے جس کو میں پڑھا ہوں، لیکن جو ابھی دعا پڑھا ہوں اس میں مجھے بتائیے گا کہ جو الفاظ میں ادا کیا ہوں وہ صحیح ہے یا ان میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، اور جہاں غلطی کر رہا ہوں میری اصلاح کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کو میں دین کو سیکھنے کی کافی جستجو رکھتا ہوں، اور آپ جو بھی ٹاپک کرتے ہیں جو بھی میرے پاس ٹائم ملتا ہے میں آپ کی سے سنتا ہوں، ہاں وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، یا سوال جو آپ کی نشست ہو. بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اسے استفادہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے. دین کی تبلیغ، یہ انبیاء اکرام کے اس منصب کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ آ دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو باتیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں ان کو غور و توجہ سے سنیں اور ان پہ عمل بھی کریں. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے آپ کا سوال جو ہے یہی لگا ہے پوری گفتگو میں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں. مجھے تو آپ کا یہی لگا ہے. جی تو میرے بھائی ایسا ہے کہ مجھے تھوڑی سی آپ کی دعا شاید سننے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں, یعنی جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں اور آپ اس کو صحیح کر لیجئے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین. یہ ایک روایت میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں. اور عموماً جو مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں جی یعنی جی مسلم کی ہاں اس میں الفاظ یہ ہیں السلام علیکم اہل الدیار. ان میں انا کا لفظ میں سوال تھا. و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. و انا اور بعض روایت میں و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون کے بھی الفاظ آئے ہیں. للاحقون کے بھی تو بالفاظ جو ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ وانا انا 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 آنا نہیں ہے انا ہے. جی بالکل آنا نہیں ہے انا ہے. آنا نہیں ہے انا ہے. وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی سسرا مائک پہ آ سکتی ہیں. یہ بھائی آ جائیے. جزاکم اللہ سسرا. جی سسرا آپ کا پہلے سوال آیا تھا. جی جو آپ کا پہلے سوال آیا تھا سجدہ تلاوت کا, جہاں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت پہ آپ پہنچیں, سجدے کی آیت پہ آپ پہنچیں تو وہاں پہ آپ وہاں اس آیت پہ رک جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. یا اللہ اکبر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے, نہ بھی کہہ تو سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ دعا کی جائے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ دعا پڑھی جائے اور اس دعا کو جو ہے وہ یعنی تین بار جو ہے یعنی تین بار جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھ دیں, اس کو جو ہے وہ تین بار جو ہے وہ پڑھ دیں تو یہ ہے سجدے کا طریقہ. اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ آپ تلاوت وہیں سے شروع کر دیں اور دوبارہ تلاوت وہاں سے شروع کرنے میں الگ سے پھر اعوذ باللہ یا بسم اللہ یا کوئی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی آپ کا جو ہے وہ امید ہے کہ شاید یہی سوال تھا جو قضا نمازیں پڑھی ہیں وہ نفل. جی ان کو آپ نفل سمجھیں, ان سے بھی بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. بس اصل چیز ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یعنی یہ ہے کہ دعا کریں اور کثرت سے نوافل جو ہے وہ پڑھیں, کیونکہ حدیث میں اس کا موجود ہے. بہرحال سر جنہوں نے سوال کیا میں ان کی طرف آجتا ہوں. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, سجدہ تلاوت نفل ہے, جائز ہے, کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے میں سجدے کی تلاوت خطبے میں پڑھی اور سجدہ کیا، اور اگلے جمعے میں خطبے کی تلاوت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کو کر لیا جائے تو جائز ہے، نہ کیا جائے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور نماز میں اگر کوئی انسان سجدہ تلاوت آیت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جائے پھر سجدہ میں چلے جائے تو نماز کا سجدہ بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن آگے اگر قرات کرنی ہو تو سجدے میں جا کے اٹھ کر آگے قرات کر لے تو تب بھی جائز ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ کے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سسٹر، جن کا ہاتھ نیچے ہو گیا تھا 151، آپ پہلے سوال کر لیں اور پھر آپ کے بعد جو ہے وہ دوسرا سوال کر لیں گے۔ جی جی سسٹر، عالم کورس 151۔ جی سسٹر، یہ آپ کی بڑی پرانی پرابلم چل رہی ہے، آپ پلیز اپنا مائک تو صحیح کر لیں یا کچھ اس طرح کریں، یا آپ کے ساؤنڈ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تو آپ جو ہے اس کو آپ یا ٹیکسٹ میں کر دیں۔ جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ پہلے اپنا جو ہے وہ سوال کر لیں۔ جی KRA079۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ سسٹر ہیں، بھائی آپ کی طرف سے سوال نہیں آیا، بھائی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہی سجدہ ختم کیا ہے ویسے ہی آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شروع کر دیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ الگ سے جو ہے وہ سلام پھیرا جائے۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ الگ سے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف وہاں سے جو ہے آپ سجدہ کریں تو آپ کا یعنی سجدہ ختم کریں اور آگے تلاوت شروع کر لیں۔ کون سا مغرب کا؟ معراج کا سفر، معراج کا سفر، اس میں کیا سوال کرنا ہے؟ جی اس کے بارے میں کیا سوال ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کیا چیز پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر ساتویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں اور جنت اور جہنم کو سیر کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد اسی رات واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچا دیے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے۔ جی کیا اس چیز میں ہے نا؟ تو جو آپ کو چیز اس میں سے پوچھنی ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جن کا سوال مجھے پرائیویٹ میں آیا ہوا ہے، اگر وہ میری بات اس میں ان کے پاس، اللہ اکبر، پرائیویٹ کے میسج میں کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، چلے میری آواز ابھی پہنچ رہی ہوگی۔ جی جنہوں نے ہینڈ ریز کی آپ سوال کر لیں، ان کا سوال میرے خیال ختم ہو گیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر بیوی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو ضرورت ہے اس کے جو جائز اس کے مطابق لے لیتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر جائز ضرورت ہی کو بڑا بنا دیتی ہے تو پھر جو ہے اس پہ گناہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی, تو بیوی نے آ کے سوال کیا تھا جی ابو سفیان بڑا بخیل ہے اور خرچہ نہیں کرتا ہے, تو کیا میں اس کے مال میں سے بغیر یعنی یہ پوچھے لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذی بالمعروف, معروف طریقے سے تو لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو. لیکن معروف سے اب معروف کا کیا معنی ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے. یعنی معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جائز ایک ہے اس کا لے سکتی ہیں, اس پہ گناہ نہیں ہے. میرے بھائی جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا تھا میں آپ کے جواب سے رک گیا تھا, آپ میرا خیال آپ نے پرائیویٹ میں مجھے بھیجا اور اس میں کنفیوژن سی ہوگی, میں یہاں سے میری آواز بند ہو گئی تھی. آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وتر میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھ لے میرے بھائی کہ دعائے قنوت میں قل ہو اللہ احد کے بعد ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سورت قل ہو اللہ یا جو بھی سورت پڑھیں اس کے فوراً بعد اسی طرح کھڑے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر پڑھے بغیر بسم اللہ پڑھے سیدھی دعا کرنی ہے, بغیر بسم اللہ پڑھے وہ سیدھی دعا پڑھنی ہے اور یہی قنوت جو ہے وتر ہوگی, وتر کی دعا ہوگی. اس میں تکبیر یا ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جی آصف بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں, لوگوں کے سوال ہوں یا نہ ہوں دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں سوال, بھائی ہیں سسٹر ہیں. جی اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی پوچھ رہے تھے معراج کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معراج کے سفر میں گئے ہیں تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے سفر معراج آسمان پہ جانے سے پہلے نماز پڑھائی تھی, یہ بھی روایت میں موجود ہے, اور یہ بھی روایت میں موجود ایک میں کہ جب آسمان سے واپس آئے تھے بیت المقدس میں تو تب وہاں پہ انبیاء کو جو ہے وہ نماز پڑھائی تھی, دونوں طرح کی روایت موجود ہیں. اب سوال یہ کہ اگر پہلے پڑھائی ہے تو وہ نماز تو وہاں پہ فرض ہوئی تھی, تو پہلے نماز کون سی پڑھائی تھی؟ دیکھیں نماز کا انبیاء علیہ السلام کو اس میں کوئی نام نہیں ہے فکس کون کون سے نبی تھے, اور یہ والا تصور وہ نبی کیسے آگئے کس طرح وہ زندہ تھے نہیں تھے, میرے بھائی عالم ارواح کا اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے آگئے کیوں کر کے آگئے, اللہ تعالیٰ جس کو اجازت جیسے چاہے جو وہ ہو سکتا ہے. اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کس انداز میں کسی کیفیت میں یقیناً ہوں گے جہاں پہ جو ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. اور یہ کہنا کہ وہ کون سی نماز تھی, نماز تو فرض ہی جا کے میرا ہوئی تھی اوپر جا کے, تو یہ ایسے ہے کہ فرض ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ نماز موجود ضرور تھی اور اس نماز کا مفہوم ہوتا تھا قیام کرنا رکوع کرنا رب کے سامنے سجدہ کرنا اور بیٹھنا, لیکن تعداد نہیں تھی کتنی پڑھی جانی ہے، یہ جو ہے ساری کی ساری جا کے معراج پہ فرض ہوئی تھی. باقی عبادات میں قیام، رکوع، سجدہ، جلوس سب جو ہے وہ اللہ کے آگے کرنا یہ پہلے سے موجود تھا. امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی. اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی آصف بھائی، بھائی ہیں سسٹر یا مائک پہ آ جائیے.
السلام علیکم. اللہ آپ کو جزا دے. مجھے سوال یہ پوچھنا تھا، میں اس میں باقی لوگوں کے سوال چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے نہیں پوچھنا، لیکن مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، جس مسجد کے اوپر جو ہے ایونچولی الیکشن کے بعد جو ہے کچھ بدعقیدہ لوگوں کا قبضہ ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہاں پہ ساری قبروں والی خرافات شروع کر دی. تو اس مسجد سے جو ہے ہمارا بھی جانا ختم ہو گیا، اور لیکن بہت سارے سلسلے چل رہے ہیں، کافی مسئلے مسائل کے ساتھ ہیں. تو ان لوگوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ وہ اٹھ کے جب اگر عقائد مشرکانہ ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو مسئلہ ہے کہ کمیٹی کے بہت سارے لوگ صرف اس بات پہ چلے، اس بات پہ ہونا چاہتے ہیں کہ جی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے، جبکہ مجھے جو علم ہے وہ تو یہ کہ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں ایک اللہ کی توحید کی عبادت ہو. تو جس طرح مشرکوں کی عبادت ہو رہی تو کیا ہم اس جگہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور کیا لوگوں کا اس کے پیچھے جانا درست ہے، اور کیا وہاں نمازیں اس طریقے سے قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میں کسی شخصیت پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، کسی شخصیت پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر واقعتاً ایسا ہو کہ مشرکین عقائد ہوں اور وہاں مسجد میں ہی غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا بنایا جاتا ہو، اللہ کے علاوہ قبروں سے مانگنا اس کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہو، اس طرح کے اگر کہیں بھی کوئی یعنی موجود ہو، اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ موجود ہو، بندوں میں جھوٹ نہیں بول رہے. نہیں بخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا بہرحال میں جو بتا رہا ہوں میرے بھائی، دیکھیے میں اصول بتا رہا ہوں. اصولاً کسی مسجد پہ یا کسی پہ نام لگانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر ایسا ہے، میں اگر کہہ کے بات کر رہا ہوں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اگر غیر اللہ سے جو ہے وہ ایسے عقیدے بنائے جاتے ہیں جو اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے، قبروں سے وسیلہ لیا جاتا ہے، اس طرح کے ہو جاتا ہے، تو یہ واقعتاً جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ جتنا انسان بچ سکتا ہو اور جتنا جو ہے وہ انسان دوسروں کو سمجھا سکتا ہو وہ سمجھا دے. اللہ تعالیٰ، کل ہم نے سورت یوسف پڑھی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے قل ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، واضح ہو گیا ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیرو کرنے والے ہم بصیرت کے ساتھ جو ہے اس راستے کی طرف جو ہے وہ بلائیں گے. تو بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، یہ جو ہے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی عقل مندی اور دنائی اور بصیرت کے ساتھ. اور یہ کہنا کہ میں حکم دوں کہ واقعتاً مشرک ہیں یا نہیں ہیں میرے بھائی، تو یہ میرے لیے کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ واقعتاً مشرک ہیں واقعتاً مشرک نہیں ہیں، یہ کہنا مشکل ہے. جب تک کہ یعنی یہ ہے کہ یہ حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں یہ چیز فکس بھی پتا ہو تو تب بھی صفات لگا کے بولا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ کی صفات میں وہاں سے ثابت کرتے ہیں، غوث سے مانگتے ہیں، وہ الحمد سے ثابت کرتے ہیں کہ غوث سے مانگ سکتے ہیں. دیکھیں میں نے وہی کہنا کہ اگر غیر اللہ سے مانگنا جائز سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ جو ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ہے بچا جائے، ان سے جو ہے کیا جائے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے اگر کہہ کے جو ہے نا میں آپ کی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کی بات سن کے کہہ دوں جی وہ ایسے ہیں. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے جو ہے وہ سمجھائیں. نہیں سمجھتے تو قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, اس انداز سے جو ہے آپ سمجھا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جی, جب غیر اللہ سے مانگنا اور غیر اللہ سے مانگنے کو جائز قرار دے دینا, یہ بھی ایک جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ شرک ہوتا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا اس جگہ پر مسجد کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہ تھوڑا سا اس طرح کے سوال جو ہے نا, آپ دیکھیں صفات پہ اگر تو دیکھیں, پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائی کہ اب اگر ایک شخصیت ہے دو شخصیت ہیں تو کوئی ایسا بھی آدمی درمیان میں ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ پتہ ہی نہ ہو کیا ہو کس طرح ہے. اس لیے صفات کے اوپر چلے, اگر وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اگر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں, اگر وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کسی اور کو شریک سمجھتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ شرک کہیں گے. اب جو اس میں ہیں وہ کہیں. اب یہ ہے کہ آیا اس کو مسجد کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے, یہ بھی میرے بھائی اب دیکھو نا, ایک آدمی کو دور سے آپ کہیں گے صرف صفات کے اوپر کہے گا کہ اگر یہ صفات ہیں, صفت غیر اللہ سے مدد مانگنا, صفت غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھنا, اس طرح کر کے صفات موجود ہیں تو پھر تو ہم اس کو مسجد کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ آدمی صرف صفات کے اوپر بات کر سکتا ہوتا ہے, کسی جگہ کے اوپر جو ہے یعنی جو ہے اجر یا یعنی میرے بھائی صفت کا مطلب یہ ہے کہ میں صفت بول رہا ہوں, اگر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بچا جائے, اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری بگڑی بنا سکتا ہے, کسی اور سے بھی ہم دعا کر سے وہی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں جیسے اللہ سے کروا سکتے ہیں, تو یہ جو ہے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی جزاکم اللہ احسن. سسٹر میں ایک منٹ تھوڑا سا, جنہوں نے اگر وہ بھائی ہیں سسٹر ہیں جنہوں نے اسکائپ پہ میسج کیا ہوا ہے وہ اگر بات سن رہے ہیں تو سنیں تو یا تو وہیں پہ اسکائپ پہ بتا دیں یا جو ہے وہ کر لیں تو میں ان کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہوں. جی جی, جنہوں نے میرا آواز شاید ان تک پہنچ رہی ہوگی جو یعنی جہاں پہ ہمارا یہ اسکائپ چلتا ہے جس دورہ قرآن جس اسکائپ آئی ڈی سے, ان کا سوال وہاں پہ ٹیکسٹ میں آیا ہوا ہے, میں ان کی آواز نہیں سن رہا ہوں. اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ سکتی, صرف آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہے. فجر کی سنتوں کے بعد ایک منٹ کے لیے لیٹنا کیا یہ ثواب ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دائیں طرف لیٹ جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. اب اس کا ایک منٹ یا دو منٹ یا تین منٹ یا پانچ منٹ کی لمٹ لگانا کوئی مشکل ہے, لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت سے پہلے جو ہے جی فجر کی سنتوں کے پڑھنے کے بعد جماعت سے پہلے جو ہے دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ لیٹ جاتے تھے. جزاکم اللہ احسن. جی اسی طرح مائک پہ آ سکتے ہیں, اللہ آپ کے ذائقہ خیر کا فرمائے. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آپ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم عارف صاحب. ویری سوری کہ میں دوبارہ سے آیا, لیکن تھوڑی سی اس وقت اصل میں تصدیق کی ضرورت یہ تھی کہ دیکھیے
اگر فرض اگر صحیح اگر میں جو کہہ رہا ہوں درست ہے, وہ ایسے زبان والے لوگ ہیں, مسئلہ اصل میں ہے کہ یہاں کرائے لوگ بہت ساری کلاسز لیتے ہیں, اللہ ان کو اور ہدایت دے, لیکن اس کے بعد آخر وقت میں جب جتنا بھی آپ ان کو سمجھایا ہو جا کے یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جگہ مسجد ہے اور مسجد کو آباد کرنا چاہیے, اور میری ان سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں مسجد وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اب کچھ جیسے آدمی کی تو سننے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں, آپ جیسے علماء سے سن کے شاید لوگوں کو ہدایت آ جائے, میرا سر سوال کا مقصد یہ تھا سر, جزاک اللہ.
ہاں جی آصف, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائیں. بس یہ ہے کہ اگر صفات ایسی ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے, اگر ویسے ہی ہے تو پھر انسان کو جو ہے اب شرک سے ہر صورت میں انسان کو دور رہنا ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی اسی طرح مائک پہ آ سکتی ہیں. جنہوں نے بھی ریز کیا ہے اسلام حق بھائی, اگر آپ کل تک انتظار کر لیں تو بھی ٹائم کافی ہو رہا ہے, یا چلے خیر ہے. جس طرح آپ کا یہ سوال آخری ہوگا جی, جس طرح آپ پہلے آ جائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
بتانے کی جو بات ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر آپ کو کوئی خواب آئے کچھ ڈفرنس اچھا یا برا تو آپ کس سے اس کی تعبیر پوچھیں یا نہ پوچھیں, اس صورت میں خواب کے بارے میں وہ پوچھیں جس طرح اس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور اس کے علاوہ بادشاہ نے بھی پوچھا, تو اس سینس میں ہمارے ہاں ہمارے لیے کیا حکم ہے. اور دوسرا سوال سر اس سے ہے, سورہ یوسف کی کا ہے, ایک سیکنڈ میں پڑھ لوں. ان کا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کل بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جیل میں کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کے کہنا تو کہ بھائی میں ادھر کس لیے ٹھہرا ہوں, تو آپ نے پھر بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی, تو اس سلسلے میں سر بتائیں گے کہ ان کا کیا مطلب یہ پوچھنے کا کہ کیا پہلے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ظاہر ہے مدد مانگنی ہے, وہ تو ہے ہمارا عقیدہ, تو لیکن پھر کیا ہمیشہ طریقہ یہی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کہہ کے تو پھر اس کے بعد انسانوں سے بھی مدد لیں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا طریقہ اپنا جاتا چاہیے. اور انشاءاللہ جس کا بھی کوئی سوال ہو مجھے بھیج سکتے ہیں اگر ان کو لکھنے میں مشکل ہونا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں آپ کا سلام جواب تو بعد میں دیتا ہوں, پہلے سسٹر ایسا ہے کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں کیسے ہو سکتا ہے, لیکن سسٹر اب اس میں کوئی تھوڑا سا لمٹ لگانا مسئلہ ہے کہ آپ فلاں سے پوچھیں فلاں سے نہ پوچھیں. بس اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی علم دیتا ہے, بصیرت دیتا ہے, عقل دیتا ہے, دانائی دیتا ہے, اس کو کسی طریقے کا حالات کے مطابق کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکل آتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے خواب آیا کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکھیاں بڑھ رہی ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں جو ہے وہ جھاڑ اڑا رہا ہوں. اپنے استاد کو جا کے خواب بتایا تو ان کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہونے کی کوشش ہوں گے, غلط احادیث جو ہے وہ ہوں گی, آپ ان کا رد کریں گے. تو یقیناً امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین احادیث تھیں ان کو جو ہے وہ نقل فرمایا اور جو جھوٹ تھے ان کا جو ہے وہ رد کر دیا. اس طرح کر کے یعنی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فلاں سے پوچھیں فلاں پوچھیں یہ مشکل ہے. بس اگر کوئی تعبیر پہنچنی, تعبیر کوئی ضروری, ہاں تعبیر پوچھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الرؤیا معلق ما لم تعبر, خواب لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے, اگر تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے جیسے بھی کی جائے. اس لیے جو ہے وہ کسی اچھے دوست کو, اچھے عقل مند کو بتانی چاہیے تاکہ اس کی تعبیر جو ہے جو بھی ہو صحیح کی جائے, اور اگر برا خواب ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہ کی جائے, صرف اعوذ باللہ پڑھ کے بائی سائڈ پہ تین دفعہ جو ہے وہ تھوک دیا جائے تو یہی جو ہے اس کی تعبیر ہوتی, یعنی یہی جو ہے اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے, اس سے ختم ہو جاتا ہے. باقی تعبیر جو ہے وہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پوچھ سکتے ہیں. جی یہی میرا خیال پہلا سوال تھا, یہ پورا ہو گیا ہے, میں اب دوسرے سوال کی طرف جاؤں یا اس میں بھی کوئی بات ہے؟ جی دوسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا, جی بات ہے, جی سر سر آپ آ جائیں.
جی سر السلام علیکم. تو سر یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ جو لوگ تعمیر بتاتے ہیں وہ کہاں سے, مطلب اس کا علم کیسے لیتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا, یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو سیکھنا چاہے تو کیا اس کے لیے کوئی علم حاصل کرنا ہے یا کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتا, ہر کوئی اپنے مائنڈ کے حساب سے بتائے گا, تو یہ باقاعدہ یقیناً کوئی علم ہے نا, تو یہ پلیز یہ بتا دیں.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو باقاعدہ علم کوئی سیکھنا پڑتا ہے یا فلاں نے سیکھا ہوا ہے فلاں نے نہیں سیکھا ہوا ہے, بس اللہ تعالیٰ جسے چاہے فہم و فراست دے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو ہے وہ اس طرح کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. خواب میں کہیں نہ کہیں ایسے اشارات ضرور ہوتے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی چیز سے جو ہے لنک ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ انہوں نے گائے کی جو ہے وہ تعبیر سالوں سے کی ہے, تو یہ عرب کے اندر یعنی اس دور میں مصر کے اندر پرانے روایات کے اندر جو ہے کئی دفعہ جو ہے وہ سال کو گائے سے جو ہے وہ تعبیر کیا کرتے تھے, اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی مناسبت سے لے کے اپنی اس کی تعبیر بیان یعنی اس کو جو ہے وہ پختہ کیا, کہ یہ تو پرانی روایات میں بھی لوگوں کے رواج میں بھی جو ہے وہ سال اور زمانے کے اوپر گائے کا لفظ یعنی جو ہے وہ بول دیتے تھے, تو اسی سے جو ہے اس نے تعبیر یعنی اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی سکھایا تھا. ٹھیک ہے, باقی رہا کہ یہ بھی ایک عقل کی یا دانائی کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس طرح کی عقل مندی یا دانائی عطا فرماتا ہے. یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ باقاعدہ کوئی کتاب سیکھا جا سکتا ہے, کوئی سکھائے گا یہ بتائے گا وہ بتائے گا, یہ کہنا ذرا مشکل ہے. جی ذاکر اللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی جو تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا کہ تم متفرق دروازوں سے داخل ہونا, یا بنی ادخلوا من ابواب متفرقہ ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا, کہ انہوں نے دنیا کے اسباب اختیار کیے اور پھر کہا کہ اب اللہ کے سپرد ہے, میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کسی نقصان کا جو ہے وہ نہیں بچا سکتا ہوں. تو اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کا اسباب اختیار کیا جائے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے, یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ. یعنی اللہ پہ جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جانا جو ہے وہ مشرق والی سائڈ پہ ہو اور مغرب والی سائڈ پہ جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائے اور کہے یا اللہ مجھے مغرب کی طرف پہنچا دے, تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا ہوتا ہے. ہاں تو الٹ سائڈ کی گاڑی میں ٹرین میں یا کسی گاڑی میں بیٹھ جائے اور دعا کرے اللہ مجھے ادھر پہنچا دے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات روایت میں موجود ہے کہ جس بدو نے پوچھا تھا کہ میں اس اونٹ کا جو ہے وہ گھٹنا باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا ایسے اس کو چھوڑ دوں بھروسہ کروں, فرمایا تم عاقل ثم توکل, اس کا گھٹنا باندھ لے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر دے. تو یہ ہے مفہوم اللہ پہ بھروسہ کرنے کا. جزاکم اللہ احسن. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بھائی جس نے سوال کیا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے شرک, تو میرے بھائی شرک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں. اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے بڑا شرک ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ مانگنا. توحید, جی توحید وحدانیت کا معنی ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ مانگتے ہیں جب کسی سے غیر. اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی ہے, غیر اللہ کی مدد کا معنی وہ والی مدد ہے جو انسانی طاقت سے اوپر ہوتی ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ آصف بھائی مجھے جو ہے وہ یہ جو ہے یہ قلم پکڑا دیجئے, یہ کتاب پکڑا دیجئے, آپ مجھے پکڑا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لو جی آپ نے بھی تو غیر اللہ سے مدد لے لی ہے, مجھ سے مدد لے لی ہے, میں نے آپ کو کتاب اٹھا کے دے دی ہے قلم. یہ نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد کا مطلب ہے ما فوق العادہ, جو انسان کے بس میں نہ ہو اس سے جو کہنا کہ فلاں میرا جو ہے وہ کام کر دے گا. یہ ہے مفہوم کہ میرے جو ہے یعنی جو میرے طاقت سے اوپر ہو, انسانی طاقت سے اوپر میں مدد مانگنا, میرے گناہوں کو بخشا دے, میرا فلاں بگڑا ہوا کام ہے اس کو سیدھا کروا دے. یہ غیر نہیں ہے, اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے انسان ہی اللہ ہیں, سارے انسان ساری دنیا ہی اللہ ہے. جی میرے بھائی اللہ غیر اللہ کا مطلب اچھا یہ نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائی سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو دوسرا کسی بھی چیز سے, درخت سے, قبر سے, بت سے, انسان سے, کسی ولی سے, کسی نبی سے, کسی سے بھی آپ مدد مانگتے ہیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہے, تو اسی کا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اللہ کا بیٹا بنایا, اللہ کے ساتھ اسے جو ہے بنایا, اور یہ کہا کہ پوری انسانیت کا جو ہے وہ گناہ انہوں نے معاف کرایا ہے, تو اس پر جی ہے, اس پر بھی انہیں جو ہے وہ مشرک کہا گیا ہے. جی اچھا آپ مائک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے, لیکن میرے بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں کوئی زیادہ بحث تو نہیں کر سکوں گا, جو ایک صحیح جواب ہے وہ آپ کو دے دوں گا. جی آپ مائک پہ آ سکتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, میں ابھی صرف سمجھانا چاہوں گا, ذرا سمجھنے کے لیے سمجھیے. اگر آپ صرف اور صرف لفظی بحثوں میں پڑے رہیں گے تو بحث و جدال میں تو کبھی راہ حق کا تلا یعنی حق کا راستہ مشکل ملے گا. اس لیے سمجھنے کے لیے سمجھیں اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم اور ہدایت پہ کرے, اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلائے. صرف اور صرف یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو ایک ہار اور جیت کا ذریعہ بنا لیا ہے. میں ہارا اور میں جیتا, فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے پرانے دور میں لوگ جو ہے نعوذ باللہ مرغیوں کو لا کے لڑاتے تھے کہ فلانے کا مرغا جیت گیا اور فلانے کا مرغا ہار گیا, اور اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک دین اور مذہب کے اوپر لے کے آئیں اور دین اور مذہب میں فلانا جو ہے وہ جیتا اور فلانا ہارا, یہ نہیں ہے. اس لیے صرف سمجھنے کے لیے سمجھیں, سنیں, اور اگر سمجھ آتی ہے تو اس کو انصاف کے ساتھ جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کریں. دیکھیں میرے بھائی, ایک ہے انسانی حدود, جی انسانی حد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں, من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مسلمان اس کے جو ہے قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت جو ہے وہ جو دور کریں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب وہ بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں, اس مدد میں کوئی آپ کو غیر اللہ نہیں کہے گا. جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو اس مدد سے مراد لیتے ہیں وہ والی مدد جو انسان کی طاقت سے اوپر ہوتی ہے, اور صرف اور صرف جو ہے وہ روحانی طاقت سے مدد کرنا ہوتی ہے, جس میں انسان کے ہاتھ لگتے ہوں, جس میں انسان کی محنت لگ کے آپ دوسرے کی مدد کر دیں تو یہ مدد آپ کر رہے ہیں تو اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں. اجر و ثواب اس پہ جو ہے وہ ملے گا مدد کرنے والے کو. غیر اللہ سے ہم وہ مدد مراد لیتے ہیں جی, میرا فلاں والا کام, مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ اولاد دلوا دیجئے, میرا جو ہے وہ میرے گناہ جو ہے وہ بخشوا دیجئے, بخش دیجئے. یہ اس طرح کی مدد جب ہوتی ہے تو یہ انسانی طاقت سے اوپر اللہ سے جو مانگی جاتی ہے, اللہ تعالی سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں جو ہے وہ کرنا. اب اللہ تعالی جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ بار بار جو ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورۃ یونس کی آیت نمبر 107. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے, اور اگر وہ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی انسان جو ہے اس فائدے کو روک نہیں سکتا ہے. ان تمام فائدوں اور اس سے مراد جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ والی مدد ہے کہ جو انسانی ذرائع سے نکل کر جس کو آپ روحانی ذرائعوں میں لے کے جاتے ہیں کہ اپنی روحانی طاقت سے جو ہے وہ یہ ایسا کر دیجئے کہ میرا بگڑا ہوا فلانا کام جو ہے, جو میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے, آپ اپنی طرف سے کچھ ایسا کیجئے کہ اس میں آپ کا نہ ہی تو میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں, نہ ہی تو آپ جو ہے وہ اس میں میرے کسی کاروبار میں جا کے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی مدد کریں گے, بلکہ آپ اپنے حجرے میں رہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے کچھ ایسا کریں کہ میرا وہ والا کام وہاں پہ چل جائے. اس طرح کی غیر اللہ کی مدد ہم نہیں لے سکتے ہیں، صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، بارشیں وہ دینے والا ہے، رزق وہ دینے والا ہے، اولاد وہ دینے والا ہے، مصیبتیں وہ ٹالنے والا ہے. یہ ہے ایک جو ہے، آپ کہیں گے جی مجھے کچھ ایسا کیجئے آپ میرے پہ کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو میں اس سے بچ جاؤں، یہ کر لوں وہ کر لوں. یہ مدد جب اللہ کے علاوہ کہیں اور سے مانگیں گے تو یہ ہے وہ شرک. یہ نہیں ہے کہ آپ قلم دوات اور کرسی اور کتاب کی کہیں، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. میرے بھائی لفظی بحثوں میں رہیں گے تو اللہ تعالی سے ہدایت کی نہیں ملے گی. انسان کہے لو جی غیر اللہ کا لفظ تو فٹ ہو گیا نا، بات ختم، تم نے بھی غیر اللہ سے مدد لے لی اور میں نے بھی مان لی تو کیا فرق ہو گیا، تم نے بھی تو اس سے کتاب لے کے لے لی ہے، تم نے بھی تو غیر اللہ سے لفظی چیزوں میں پڑے رہیں گے تو میرے بھائی تھوڑا سا انصاف کیجئے اور عقل کے ناخن لیجئے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ لفظوں میں پڑے رہیں کہ میرا مولوی صاحب جیت گیا اور اس کا مولوی صاحب ہار گیا اور وہ جیتا اور وہ ہارا. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، زندگی صرف ان بحثوں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا ہے قیامت والے دن کہ بتاؤ جی تم جو ہے وہ کس فرقے پہ تھا، فلانا تیرے فرقے کا نام تھا. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ آیا میری عبادت خالص کی ہے یا نہیں کی ہے، میرے ساتھ کسی نے شرک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میرے بھائی جیتنے اور ہارنے کا نام نہیں ہے دین. میں جیتا اور آپ ہار گئے کیا ہوگا، آپ مجھے ہرا دیں گے، میں جیت جاؤں گا کیا میرا بن جائے گا، میرے لیے کوئی دنیا میں کوئی محلات تعمیر ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، آپ ہار گئے کیا ہو جائے گا. دیکھیں انصاف کا راستہ لیں اور انصاف سمجھ کے پھر اس دین کو قبول کریں کہ کیا قبر والے سے جا کے دعا کر دینا کہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرا جو ہے تو جو ہے فلانے کام جو ہے میرا کام بگڑا ہوا اس کو صحیح کرا دے، اس کو کر دے. یا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دیکھیں جو انسان دنیا سے چلا گیا فوت ہو گیا، وہ اب آپ کا نہ ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے نہ آپ کا بات کر کے مدد کر سکتا ہے. اب آپ اس سے جا کے مدد لیں کہ جی آپ اس دنیا سے تو چلے گئے ہوئے لیکن میری مدد فرما دے، میرے کاروبار کو صحیح کروا دے، میری مصیبتوں کو دور کروا دے، میری اولاد دلوا دے، میرا فلاں کام کروا دے. اب اس سے جو مدد لے رہے ہیں یہ غیر اللہ مراد ہے، یہ غیر اللہ مراد ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور میرے بھائی مشرکین مکہ تو یہ کہتے تھے جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے، قرآن مجید نے خود کہا ہے جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو خالص ہو کر اللہ تعالی سے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، خالص ہو کر جو ہے جی میرے بھائی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہدایت دے. جب مشرکین جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اللہ تعالی سے جا کے خالص ہو کے دعا کر لیتے تھے، اور جب نجات ملتی تھی تو پھر غیر اللہ کے پاس جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ دعائیں کرنے لگ جاتے تھے. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں. اور حق میرے بھائی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. انسان جو انسانی دائرے میں رہ کے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ گڑے سے باہر کھینچ دیتا ہے آپ کو، یا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کتاب پکڑا دیتا ہے، قلم دے دیتا ہے، کرسی دے دیتا ہے، آپ کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، یہ مدد کرنا ثواب ہے. اور یہ مدد وہ مدد نہیں ہے جس کو ہم غیر اللہ کی مدد کہتے ہیں. امید ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی بات نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے. جزاکم اللہ احسن ذا. جی جی میرے بھائی ایسے لوگوں کو صرف ایک بات بتائی جائے، میرے بھائی آپ ایسے لوگوں کو صرف ایک بات بتائی کہ خدا کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ لوگوں نے یہی دل میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھا تو تم سب سے بڑے گمراہ ہو جاؤ گے. میرے بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ایون بھیا مائک پہ آئیے، حرفے میں اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذخیرہ عطا فرمائیں. ہم اسی پہ آج کی مجلس کو برخاست کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا, کل ان اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ایک چھوٹا سا کسی کا سوال ہے, میرے خیال انہوں نے بار بار پوچھا ہے, میں ان کا جلدی سے جواب دے دیتا ہوں. سر کسی کیسے زکات دے؟ زکات سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ زکات میں نہیں ہے؟ لیکن زکات دینے سے پہلے زکات کا بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکات دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات میں نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہی شاید ان کا سوال ہے جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے. جزاکم اللہ احسن صاحب, میرے خیال ہے کہ ان کو جواب جو ہے مل گیا ہوگا. پیرنٹس کو کیا زکات دے سکتے ہیں؟ پیرنٹس کو زکات جو ہے اگر والدین محتاج ہیں اور بیٹی ہے کہیں اور ہے, اور ظاہر ہے کہ بیٹی ان کے خرچے کی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے, تو اگر وہ کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ زکات لینے والوں کی کیٹیگری ہے, تو پھر ان کو زکات دی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ احسن صاحب. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آج کی مجلس کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.